اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روى الإمام أبو داود الطيالسي رحمه الله تعالى عن عبد الله رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الحرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں خوشیاں ہیں وہاں غم ہے، جہاں تونگوری ہے وہاں غربت و افلاس ہے، جہاں قوت و صحت ہے وہاں بیماریاں ہیں. ایک بہت بڑی مصیبت اور بیماری جس کا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ٹینشن ہے یا ذہنی تناؤ ہے. مسلمہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جہاں بیماریاں رکھی ہیں وہاں بڑھاپا کے سوا ہر بیماری کا علاج بھی رکھا. میں یا کوئی اور اس بات کو بیان کر سکے یا نہ کر سکے، کوئی طبیب، کوئی معالج یا طبیبوں اور معالجوں کی جماعتیں بیماری کے علاج تک پہنچیں یا نہ پہنچیں، اصل بات یہ ہے کہ بڑھاپے کے سوا اللہ مالک نے ہر بیماری کا علاج انسانیت کے لیے رکھا. ابتدا میں جو حدیث پاک پڑھی امام ابو داؤد الطیالسی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلا شبہ اللہ تعالی نے کوئی بیماری نازل نہیں فرمائی مگر اس بیماری کی شفا کو بھی نازل فرمایا، مگر بڑھاپا اس کا علاج اللہ نے نازل نہیں فرمایا. آج ہم جس بیماری کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ذہنی تناؤ، یا بالفاظ دیگر ٹینشن. اس حدیث پاک کے مطابق اس بیماری کی شفا اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی. اور میری اللہ کریم سے یہ التجا ہے کہ اس موقع پر کتاب و سنت کی روشنی میں اس بیماری کے علاج کے لیے مجھے ٹھیک ٹھیک بات صحیح انداز میں عرض کرنے کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور سب حضرات و خواتین کو کتاب و سنت میں اس بیماری کے بیان کردہ علاج سے فیض یاب ہونا نصیب فرمائے. اس مصیبت کے علاج کے بارے میں کتاب و سنت میں جو باتیں ہیں ان سے پہلے انتہائی اختصار سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کا، اس مصیبت کا سبب کیا ہے. میری حقیر سی سوچ و بچار کے نتیجہ میں اس مشکل کے متعدد اسباب، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ مجھے یا آپ کو کسی چیز میں نقصان، یہ نقصان مال میں ہو یا جان میں، اور جان میں نقصان میرا آپ کا کوئی عزیز فوت ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا میں خود بیمار ہو جاؤں، اور اسی طرح نقصان کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی کی عزت، کسی کے وقار میں کچھ کمی آئے یا عزت و وقار جاتا ہے. ایک اور سبب، دوسرا سبب ٹینشن کا، کہ ہم جو چیز حاصل کرنا چاہیں وہ مادی ہو یا معنوی ہو، وہ حاصل نہ ہو تو ہم ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں. ایک تیسرا سبب، کوئی چیز ہمارے لیے اذیت کا سبب بنے، ہمارے لیے الم، رنج اور غم کا اب فوری طور پر سبب بنے. ایک چوتھا سبب، مستقبل کے بارے میں ہمیں خوف ہو، فکر ہو کیا ہوگا، اس کی وجہ سے بھی ہم ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں. اور بھی ٹینشن کے اسباب ہوں گے، یا اور اسباب بھی انہی چار اسباب میں سے کسی نہ کسی کے اندر داخل. اب سوال یہ ہے جو کہ ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے، کہ میں آپ اس ذہنی تناؤ کا علاج کیسے کرے. میں نے چار اسباب بیان کیے ہیں، ہر سبب کے لیے جدا جدا علاج اس لیے ذکر نہ کروں گا کہ کئی باتیں علاج میں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک سے زیادہ اسباب کا علاج ہو سکتا. اس لیے اس بیماری کے علاج کے لیے میں نے جو کتاب و سنت میں باتیں پائی ہیں ان کو یکجا کر کے ایک دو تین کر کے اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات، جب میں اور آپ اس بات میں مبتلا ہوں، نقصان ہو گیا، وہ نہ ملا جو ہم نے چاہا، تو اپنے ذہن میں اس بات کو راسخ کریں جو ہوا ہے وہ کس کے حکم سے ہوا ہے. قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں اس بات کا واضح جواب موجود ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے. اور اس کے بعد فرمایا جو اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے اللہ اس کے دل کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دے, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. توجہ فرمائیں, مجھے کوئی مصیبت آئی, اگر میرا یہ یقین صحیح معنوں میں بن جائے کہ اللہ کے حکم سے آئی تو میری ٹینشن میں کمی ہوگی کہ نہ ہوگی, اور جب اللہ سے آئی ہے تو اللہ کون ہے؟ وہ میرے اتنے مہربان ہیں کہ اس ساری کائنات میں مجھ پر شفقت کرنے والا ان سے زیادہ کوئی. دوسری آیت کریمہ میں اللہ مالک نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. آپ فرما دیجئے ہرگز نہیں ہمیں پہنچے گی کوئی چیز مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. اور وہ اللہ کون ہے؟ ہوا مولانا, وہ ہمارے کارساز ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں. لوگوں توجہ فرماؤ, اور اللہ کرے کہ میں بات سمجھا سکوں. اللہ کے لیے بلند و بالا مثال ہے سمجھانے کی غرض سے. وہ شخص جو میرا دوست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے مخلص ہے, میرے بارے میں جو کرے گا میں اس پر راضی ہوں گا یا ناراض ہوں گا. ڈاکٹر صاحب ہیں, اپنے فن میں ماہر. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے مخلص ہیں. اب پوچھتے ہیں بتلائیے انجیکشن لینا ہے, سیرپ لینا ہے یا ٹیبلٹس لینی ہے؟ تین باتوں کا مجھے آپشن دیتے ہیں, انجیکشن, سیرپ, ٹیبلٹ. جب میرا یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے فن میں ماہر ہیں, میرے لیے مخلص ہیں, تو میرا جواب کیا ہوگا؟ جو آپ مناسب سمجھتے ہیں. لوگوں غور کرو, اگر میرا اور آپ کا یہ یقین ہو جائے کہ مصیبت آئی ہے میرے اللہ کے حکم سے, اور میرے اللہ میرے والی ہیں, میرے کارساز ہیں, تمام کائنات سے زیادہ مجھ پر شفقت کرنے والے ہیں, تو ٹینشن کا نام و نشان رہے گا. اگر صرف ایک یہی بات صحیح معنوں میں میرے اور آپ کے دل میں آ جائے, اللہ کے فضل و کرم سے ٹینشن سے نجات دینے کے لیے بہت کافی. اور میرے ماں باپ قربان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, انہوں نے اسی بات کو ایک اور انداز سے امت کو سمجھایا. صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٍ فلا تقل لو فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. فرمایا اگر تجھے کچھ مصیبت پہنچے, میرے ماں باپ بار بار قربان ہوں پر, ان ایسا اللہ کی مخلوق میں ہمیں سمجھانے والا کون ہے؟ خوب توجہ کرنا. اور میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے میری اس بات سے آپ سب کو فائدہ دے اور مجھے ثواب دے. خوب توجہ کرنا موتی ہے, بلکہ موتی کو بھی آپ کے اس فرمان سے کیا نسبت ہے؟ فرمایا اگر تجھے کچھ مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہنا اگر میں یوں کرتا تو یوں ہوتا. پلاٹ خریدے تھے D12 میں, اب کھانا خراب ہو گیا منڈی کا, ریٹ ڈاؤن ہو گئے, اب کہے ہاں اگر نہ خریدتا, اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا. نہ, فرمایا یہ نہ کہنا اگر مگر نہ کرنا. کیا کہنا؟ قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے فیصلہ فرمایا اور اللہ نے وہی فرمایا وہی کیا جو ان کا فیصلہ تھا, نہ ان کے فیصلے میں کسی کا دخل, نہ ان کے کرنے میں کسی کی مداخلت. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا اگر مگر کہنا یہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا, لوگوں رک جاؤ, میں نے کچھ سودا کیا نفع کی خاطر, 20-25% مارجن کی امید پر, اب 20-25% نقصان ہو رہا ہے, 50% نقصان ہو رہا ہے, سوسائٹی والوں کے ساتھ یہی ہوا, گوادر والوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا, اب کیا کرے؟ ایک تو پیسے برباد ہو گئے, اب صحت بھی برباد کر رہے. یہ کہے میرے اللہ نے فیصلہ کیا, جو فیصلہ کیا اس کے مطابق انہوں نے کیا. فرمایا اگر مگر کرنا یہ شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے. لوگوں غور کرو, اگر مجھ میں اور آپ میں یہ بات آ جائے, لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے, اطمینان اور سکون کی نیند سوئیں گے یا نہ سوئیں گے؟ جب معاملہ عرش والے رب کے ہاتھ میں تھا, وہاں تک کسی کی ایسی رسائی نہیں کہ ان سے سوال جواب کر سکے. ان کے سامنے جب سر تسلیم خم ہی کرنا ہے تو اپنے آپ کو پریشان کرنے سے کیا فائدہ؟ تو ٹینشن کے علاج کے لیے پہلا سبق, پہلی بات, یہ یقین میرے اور آپ کے دل میں آ جائے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے حکم سے, اور وہ اللہ میرے لیے سب سے زیادہ شفقت فرمانے والے, مجھ پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والے. علاج نمبر دو یا بات نمبر دو, اور اس کا ذکر کچھ پہلے نقطہ میں ہو چکا ہے, لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو نکھارنے کے لیے میں نے نمبر دو دیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی ف فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. فرمایا جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا. اب مصیبت آئی کس کے حکم سے؟ سب بولو انہی کا فیصلہ ہے. آئی ان کے حکم سے, میں ان کا غلام, ان کی مخلوق, ان کے فیصلے پر راضی ہو. کیا ملے گا؟ فلاح الرضا. جب بندہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو جائے, عرش والے رب اس پر راضی ہو جائے. اور جب بندے پہ مصیبت کے آنے پر بھی عرش والے رب راضی ہوں گے تو پھر مصیبت کے اثرات باقی رہیں گے. کتنے پیارے نسخے ہیں. مصیبت آئی, نقصان ہوا, ٹھیک ہے, بندہ راضی ہوا, عرش والے رب بندے کے راضی ہونے پر خوش ہو کے اس پر راضی, پھر قسم نکال لیں گے کہ نہیں, اور نکالنے پر قادر ہے کہ نہیں. اور اسی بات کا دوسرا پہلو, ومن سخط فلہ السخط, جو اللہ کی تقدیر پر, اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہوا, اللہ بھی اس پر ناراض ہو گئے. پہلے خسارہ ہوا, بچہ فوت ہو گیا, بھائی مر گیا, عزت اٹھی, کسی قسم کی مصیبت پہنچی, اب اللہ پہ ناراض ہوا, زمینی خساروں کی تلافی تو عرش والے رب فرما دیں گے, جب عرش والے رب کو میں نے ناراض کیا تو پھر کدھر جاؤں. تو نقطہ نمبر دو, جو مصیبت آئے اس پر, اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس پر راضی ہو جائے. اور راضی ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ اس مصیبت کے ادالے کے لیے کوشش نہ کرے, خوب کرے, وہ الگ بات ہے. بیماری میں مبتلا ہوا, یہ معنی نہیں کہ بیماری کا علاج نہ کرے, خوب کرے, لیکن اس بیماری کا صدمہ اپنے دل پہ نہ لگائے. رب تعالیٰ کا فیصلہ سمجھے, رب تعالیٰ کے فیصلے پر شکر کرے, اور بیماری کے ادالے کے لیے کوشش کرے, وہ الگ بات ہے. تیسری بات غور فرمانا, جس کو میں خسارہ سمجھ رہا ہوں, خوب توجہ کرنا, اللہ کرے کہ ٹھیک بات ٹھیک انداز میں سمجھا سکوں. جس کو میں اپنے لیے خسارہ سمجھ رہا ہوں, کیا ضروری ہے کہ وہ خسارہ ہو؟ اور جس کو میں مفید سمجھ رہا ہوں, ضروری ہے کہ مفید ہو؟ لوگوں سوچو, B12 میں 5-6 پلاٹ ہوئے تھے, 3-4 کروڑ روپے کی بچت متوقع تھی, اللہ نے پانسا پلٹ دیا, بچت تو دور کی بات, اب خسارے میں, اب سمجھتا ہے خانہ خراب ہو گیا, لٹیا بیڑی ڈوب گئی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس 3-4 کروڑ کا آنا میرے لیے تباہی کا سبب تھا. اللہ نے رحم کرتے ہوئے 3-4 کروڑ سے بچا لیا. شاید کہ کوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کتنے گھرانے ایسے ہیں دولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کی حیائیں ختم ہو جاتی ہیں. میں پوری بات کھل کے نہیں کہہ سکتا, مجھے شرم آتی, لیکن اشارہ کرنا ضروری. گھروں کے اندر کک آئے, گھروں کے اندر ڈرائیور آئے, مرد و زن کا اختلاط ہو, حیا نام کی چیز ختم ہو. کروڑوں کا آنا اچھا کہ اس سے محروم رہنا اچھا؟ عزت اس کے مقابلے میں اربوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں. 3-4 کروڑ روپے کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک دم روپے کی فراوانی کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ بچے آوارہ ہو جائیں. یہ محنت مزدوری کرنے والا سیٹھ صاحب بن کے گٹر مشت کرتا رہے اور گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے. اللہ نے بریک لگا دی. تو تیسرا نقطہ کیا ٹھہرا؟ کسی چیز کے اچھا اور برا ہونے کے بارے میں میرا اور آپ کا فیصلہ آخری نہیں، بہتر اللہ جانتے ہیں. اور جو بات عرض کر رہا ہوں قرآن پاک کے الفاظ میں سمجھتے ہیں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فرمایا قریب ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ایک چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. اور اس کے بعد ایک بنیادی اصول قاعدہ ضابطہ اللہ کریم نے بتلایا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. میں نے بچے کا رشتہ کرنا چاہے گھر میں، بڑا زور لگایا، بہت کچھ کیا، جواب ناکام. اب پریشان ہو، دل ڈوب رہا ہے، دماغ پھٹ رہا ہے، کیوں؟ کس نے تجھے بتلایا کہ اس رشتے میں تیرے لیے خیر تھی؟ کچھ پتا ہے؟ کچھ سودا لینا چاہتا تھا نہ ملا، اب پریشان ہے، صفے ماتم بچھی ہوئی، کیوں؟ عین ممکن تھا یہی سودا تیری بربادی کا سبب بنتا. کراچی سے باغ والے آئے تھے منڈی میں، کوشش تھی آرتی کی، اس سے بات بن جائے، نہ بنی، بڑا پریشان. گھر میں آیا ہے، پیشانی شکن شکن، سیدھے منہ بات نہیں کر رہا، کروڑوں کا سودا تھا نکل. اے عقل مند کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ ضروری ہے کہ اس وڈیرے کے باغوں میں تیرے لیے خیر ہوتی؟ کوئی ضروری ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جاننے والے اللہ ہیں، تو تو جاہل، اور اس تو میں ہم سب شامل. اور اسی بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں مزید سمجھنا ہو تو 2-3 واقعات کو اپنے سامنے لائیے. صحیح بخاری میں ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ سارا کے ساتھ مصر پہنچے. وہاں کا بادشاہ جابر تھا اور بہت برا. اسے کسی نے بتلایا کہ اس طرح پردیسی ہمارے ملک سے گزر رہے ہیں، اور اس پردیسی مرد کے ساتھ ایک عورت، برا تھا، حکم دیا عورت کو میرے پاس لا. قصہ مفصل ہے، بات کو مختصر کرتا، برائی کا ارادہ تھا، اسی ارادے سے پکڑنا چاہا، اللہ کی طرف سے اس بادشاہ کی گرفت ہوئی، جرت نہ رہی، کہنے لگا بی بی دعا کرو اگر اللہ نے مجھے نجات دے دی تو تجھے کچھ نہ کہوں گا. انہوں نے دعا کی بی بی سارہ نے. اللہ نے اس گرفت سے نجات دی. دوبارہ برائی کے ارادے سے پکڑنا چاہا, پھر پکڑا گیا. التجا کی, بی بی دعا کرو اگر مجھے شفا ہو گئی تو تمہیں کچھ نہ کہوں گا. انہوں نے دعا کی, اللہ نے شفا دے. اب اپنے درباریوں سے کہنے لگا اسے لے جاؤ, اور ساتھ ایک خادمہ دی بی بی حاجرہ. اب دیکھیے ذرا غور کرنا, ابراہیم علیہ السلام پر یہ مصیبت چھوٹی تھی یا بہت بڑی تھی؟ بولو نا, مجھے تسلی و بات سمجھ میں آ گئی. اتنی بڑی کہ الفاظ بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتی, لیکن اس مصیبت کے پیٹ سے کیا نکلا؟ اس مصیبت کی پیٹ سے ذبیح اللہ آئے. اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو نا, مجھے سلیو. اور پھر اس بی بی کی پیٹ میں سے آنے والے اسماعیل کی نسل میں سے کون آئے؟ وہ آئے جن ایسا اللہ کی ساری خدائی میں نہ پہلے تھا, نہ ان کے زمانے میں تھا, نہ قیامت تک. مصیبت اتنی بڑی کہ الفاظ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتی, اور اس مصیبت کے بطن سے, پیٹ سے نعمت اتنی بڑی کہ نہ ایسا کوئی فرشتوں میں, نہ جنوں میں, نہ انسانوں میں, نہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے اس بی بی کے بیٹے کی نسل سے آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں, یہ باتیں میرے اور آپ کے لیے یاد رکھیں, جب بھی مشکلات کے پہاڑ ہم پہ ٹوٹیں, غموں کے طوفان آئیں, ان واقعات کو یاد کریں. پتہ نہیں اس مصیبت کے اندر میرے اور آپ کے لیے کتنی خیر. اور آگے آئیے, یوسف علیہ السلام, ان پہ چھوٹی مصیبت آئی. فلما ذهبوا به واجمعوا على ان يجعلوه في غيابة الجب. بھائی باپ سے بہانے سے لے گئے, اور اس بات پہ اتفاق کیا کہ کنویں کی تاریکی میں پھینک دو ننے یوسف, کمزور یوسف کو, ان کے مقابلے میں کمزور, پھینک دیا. مصیبت ہے کہ نہیں؟ پھر ایک قافلے والے آئے, پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا, اس میں یوسف آئے, لے گئے, غلام کی حیثیت سے مصر میں بیچے. مصیبت ہے کہ نہیں؟ مصیبت ہے, اور کتنی بڑی. اور اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو جن کے بچے اغوا ہو رہے ہیں ان سے جا کے پوچھو. اغوا ہونا یا بچوں کا گم ہونا, اللہ بہتر جانے کہ بچوں کی موت سے بھی کتنا بڑا غم ہوتا ہے. مصیبت کہ نہیں؟ اور اتنی بڑی مصیبت کہ رو رو کے یوسف کے باپ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور ختم. اب اس مصیبت کا انجام یا اس مصیبت کے پیٹ سے کیا نکلا؟ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. مصر کے بادشاہ نے کہا اس کو لاؤ میرے پاس, میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں تو بہت لائق. اگر جونیئر ہو تو سینئرز کیا کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب, بھائی سب کام چھوڑ کے آپ نے بس میرے پاس رہنا, یہی ہوتا ہے. جنرل ہو, پرنسپل ہو, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو, جو سب سے بہتری سب سے اعلیٰ سٹاف میں آدمی ہو کہتے ہیں اور کوئی نہیں تو بس میرے پاس. اب دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ, وقال الملک ائتونی به استخلصه لنفسي, یہ یوسف اس کو میرے پاس لاؤ, ایک میں دوسرا وہ. ڈائریکٹ اس کا تعلق صرف میرے ساتھ. کہاں کنویں کی تاریکی میں پھینکا ہوا یوسف, کہاں بحثیت غلام بکا ہوا یوسف, اور کہاں بادشاہ کا سب سے مقرب یوسف. فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین, جب بادشاہ نے گفتگو کی شستر رہ گیا, کہنے لگا آج تو ہمارے پاس عزت و احترام کے ساتھ تو ہمارے پاس رہ. یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, مجھے وزیر خزانہ بنا دو, میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. اللہ مالک ساری بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کیسے فرماتے ہیں, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں متمکن کیا. اور کون سی منسٹری ملی؟ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, جہاں چاہے جگہ پکڑ. سارے شعبے سامنے ہیں, داخلہ چاہو تو داخلہ, خارجہ چاہو تو خارجہ, خزانہ. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, اختیار جو چننے کا ہے وہ کس کو ہے؟ یوسف کو ہے, کسی دوسرے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں, لیکن یہ سب کچھ جو ملا یہ کہاں سے نکلا؟ اس مصیبت سے نکلا کہ بھائیوں نے اندھیرے کنویں میں پھینکا. تو بات ہم کیا سن رہے ہیں؟ نقطہ نمبر 3, میں آپ جس مصیبت کی وجہ سے اپنے بلڈ پریشر کو اوپر کر رہے ہیں, اپنی شوگر کا ستیاناس کر رہے ہیں, اپنی دماغ کی نسوں کو پھٹنے کے قریب کر رہے ہیں, یہ سوچیں کیا ضروری ہے کہ یہ مصیبت میرے لیے مصیبت ہی ہے؟ جو اللہ بی بی سارا کی مصیبت کو انہی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نعمت بنا سکتا ہے. نبی پاک سم کی تشریف آوری پوری انسان کے لیے نعمت ہے. جو اللہ یوسف کی مصیبت کو اتنی نعمتوں کا سبب بنا سکتا ہے, وہ اللہ میری مصیبت میں خیر کیوں کر پیدا نہیں کر سکتا؟ اسی سلسلے میں کتنے واقعات ہیں کتاب و سنت, ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور وہ مصیبت بھی اتنی بڑی, الامان والحفیظ, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کی بیٹی, نبی مکرم کی زوجہ محترم, ان پہ تہمت لگائی گئی, ان پہ تہمت لگائی گئی. صدیق کی بیٹی, اللہ کے نبی کی بیوی, چھوٹی مصیبت, اتنی بڑی مصیبت. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ رات بھر روتی رہی، نیند نام کی چیز میری آنکھوں کے قریب نہ آئی، اور مجھے خدشہ تھا کہ غم کی شدت کی وجہ سے میرا کلیجہ پھٹ جائے، اتنی بڑی مصیبت. لیکن کیا ہوا، قیامت تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے بی بی عائشہ کی شان و عظمت کے متعلق آیات مبارکہ نازل کی، اور خود اللہ مالک نے فرمایا ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. جن لوگوں نے تہمت باندھی وہ تم میں سے، تم اس کو برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے. چوتھا نقطہ، اپنی ٹینشنز کو دور کرنے کا، ذہنی تناؤ سے نجات پانے کا. یہ مصیبتیں، یہ غم، یہ پریشانیاں جو مجھ پر اور آپ پر آ رہی ہیں بغیر مزدوری کے، کچھ مزدوری ملتی ہے کہ نہیں؟ اتنی مزدوری ملتی ہے کہ جب قیامت کے دن یہ مزدوری سامنے آئے گی تو بندہ تمنا کرے گا اور مصیبت آ، یہ مفت میں نہیں آتی، ان کا معاوضہ بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے لیے جو ان مصیبتوں کا سامنا کتاب و سنت کے مطابق کرتا ہے، وگرنہ مصیبتیں بھی آئیں، خانہ خراب بھی ہوا، کتاب و سنت کو چھوڑا تو پھر مصیبتوں کا کچھ فائدہ نہیں. کیا فائدہ ہے ان مصیبتوں کا؟ دو احادیث شریفہ سنیے. امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. فرمایا مومن اس کی جان میں، اس کی اولاد میں، اور اس کے مال میں، خواہ وہ مومن مرد ہے یا مومن عورت، فرمایا ان کی جان، اولاد اور مال میں مصیبتیں آتی رہیں، اور ملے گا کیا؟ فرمایا یہاں تک کہ کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی تو ان کا دامن گناہوں سے پاک ہوگا. مصیبتیں بغیر مزدوری کے دن. لوگوں توجہ فرماؤ، اگر مصیبت کے آنے پر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ گناہ مٹ رہے ہیں تو میں ٹینشن کا شکار ہوں گا؟ اچھا، شاید کو سمجھے کہ شاید یہ ثواب تو بڑی بڑی مصیبتوں پر ہے، نہیں، ہر مصیبت پر، خواہ وہ بڑی ہو یا کتنی چھوٹی ہو، اس کی وجہ سے اللہ دامن کو گناہوں سے پاک کرتا. صحیح بخاری میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ شوکتا یوشاکہا. فرمایا ہر مصیبت جو کسی مسلمان کو پہنچتی ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو دور کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کانٹا کے چبھنے کی وجہ سے بھی اس سے اس کے گناہوں کو دور کرتے ہیں. تو ٹینشن کے خاتمہ کے لیے چوتھی بات, ہر آنے والی مصیبت میں یہ غور کریں کہ اس کی مزدوری ہے, اور مزدوری یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مجھ سے دور فرما رہے ہیں. پانچویں بات, آنے والی مصیبت کتنی بڑی ہو, کتنی بڑی ہو, وہ دائمی نہیں. آنے والی مصیبت کتنی بڑی ہو, سنت الہیہ یہ ہے ہر رات کے بعد دن ہے. رات کتنی تاریک ہو, کتنی ہولناک ہو, کتنی دہشتناک ہو, کوئی رات ایسی ہے جو ہمیشہ رہے؟ رات کے بعد دن کا آنا اللہ کی سنت ہے. اسی طرح مصیبت کے بعد آسانی کا آنا یہ اللہ جل جلالہ کی پکی ثابت شدہ سنت. اللہ بعد عسر یسرا, یقیناً سین کے ساتھ جب اللہ کوئی بات فرمائے تو اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً, انڈیٹ, یقیناً اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی فرمائیں گے. لوگو, تنگی کے بعد آسانی میں جو رکاوٹ ہے وہ میں اور آپ ہیں. اللہ کا ضابطہ, اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے. اب میں اپنے طرز عمل کی وجہ سے, اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ سے اپنی مصیبت کو جلد ختم کروا لوں, یا اپنے غلط رویہ کی وجہ سے اپنی مصیبت کو لمبا کروا لوں. اور اسی بات کو اللہ کریم نے ایک اور مقام پر زیادہ تاکید سے بیان فرمایا ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ان مع العسر یسرا, یقینا تنگی کے ساتھ آسانی ہے, یقینا تنگی کے ساتھ آسانی. غور فرمائیے, اللہ تعالی نے یہاں تنگی کے بعد آسانی آنے کا جو قاعدہ, جو اصول بیان کیا, اس میں کتنی تاکیدات اور کتنا زور ہے. ان, یقیناً, اللہ کریم تاکید سے فرما رہے ہیں, اور اللہ تاکید سے نبی فرمائیں ان کی بات میں کوئی شک نہیں. اور پھر اسی ایک بات کو ایک ہی مقام پر دو مرتبہ دہرائے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب دو دفعہ تاکید سے اللہ بات فرمائیں, اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہو سکتی؟ تو پانچویں بات, ہمیشہ اپنی ٹینشنز کو دور کرنے کے لیے یاد رکھنے کی یہ ہے, یہ یقین رکھے جو مصیبت مجھ پر ہے وہ کتنی بڑی ہے, اس کو دوام دیں. اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن سنت الہی آئی ہے کہ آسانی نے آنا ہی آنا. چھٹی بات, ٹینشن کے علاج کے لیے چھٹی بات یہ ہے کہ کسی قیمت پر, کسی قیمت پر رحمت الہیہ سے نا امید نہیں ہونا. حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کا ایک بیٹا گم, یوسف اور بھائیوں کے ہاتھوں گم کیا گیا. اب دوسرا بیٹا بھی گم. کتنا صدمہ ہے, کتنا غم ہے, کتنا دکھ. آنکھیں جا چکی. اب بیٹوں کو کیا فرما رہے ہیں؟ یا بنی یذہب فتحسس من یوسف و اخی ولا تیأس من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو, اور اس کے بعد اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید تو وہی ہوتے ہیں جو کافر ہو. ٹینشن کے علاج کے لیے چھٹی بات کیا ٹھہری؟ نا امید نہیں. اور یہاں یہ بات سمجھیے, میں آپ اگر نا امید ہو جائیں تو اللہ کا کیا بگاڑیں؟ کچھ بگاڑ لیں؟ جب انہی کا حکم یہ ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا, تو میں اور آپ نا امید ہوں تو کیوں؟ ساتویں بات, اور شاید اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات بھی ٹینشن کے دور کرنے میں بہت مفید ہے. مجھ پہ مصیبت آئے تو کیا کروں؟ اس کو دیکھوں جو مجھ سے بھی بڑی مصیبت میں مبتلا ہے. ہیں ایسے کہ نہیں؟ اس کائنات میں لوگ کتنی کتنی مصیبتوں میں مبتلا ہیں. کسی کا ایک بیٹا اللہ نہ کرے فوت ہو جائے, اس کو دیکھے جس کے تین چار فوت ہو چکے. کسی کو نقصان ہو, اس کا سرمایہ آدھا رہ جائے, اس کو دیکھے جس کا دیوالیہ ہو چکا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عمدہ رہنمائی فرمائی ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. فرمایا اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے, اس کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے. اور فرمایا جب تم اس کو دیکھو گے جو تم سے نیچے ہے تو کیا ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو گے. کتنا پیارا علاج ہے ذہنی اطمینان, سکھ اور چین پانے کے. آٹھویں بات, مجھ پر آپ پر کوئی مصیبت آئے, اس مصیبت کی وجہ سے ہونے والی پریشانی کو کم کرنے کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ میں اللہ کی اور نعمتوں کو اپنے اوپر جو ہیں ان کو یاد کروں. اللہ نہ کرے ایک آنکھ ضائع ہو گئی, اب دیکھیں دوسری آنکھ ہے کہ نہیں. ایک بیماری نے آدم اوچا, اب دیکھیں کہ سینکڑوں بیماریاں اللہ نے ان سے نجات دی ہے کہ نہیں. ہر بندے پر اللہ کی لاتعداد نعمتیں ہیں. آنے والی مصیبت کا رونا رونے کی وجہ سے, آنے والی مصیبت پر صفے ماتم بچھانے کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرے. اور لوگوں جو کوئی ایسے کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے, اس کا دل باغ باغ ہوگا اور اطمینان اور سکون کی نیند انشاءاللہ رحمان سوئے. نمبر 9, پریشانیوں کے آنے پر اللہ کی قدرت کو یاد کریں کہ اللہ جس مصیبت میں میں پھنسا ہوں اس سے نکالنے پر قادر ہے کہ نہیں. جتنا زیادہ اللہ کی قدرت پر یقین ہوگا پریشانی کا پریشر اتنا کم ہو جائے گا. اور اس سلسلے میں کتاب و سنت میں جو 20 واقعات ہیں وہ یاد کریں. ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم نے کیا چاہا؟ آگ میں جلا کے ختم کر دیا. اللہ نے بچانا چاہا. کس کی بات چلی؟ قوم کی یا اللہ؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون نے کیا چاہا؟ کہ ذبح کرے. اور انہی کی وجہ سے معلوم نہیں بنو اسرائیل کے کتنے بچوں کو ذبح کیا گیا. وہی موسیٰ اسی فرعون کے گھر میں پرورش پائے اور اسی فرعون کی بیوی کہے قرۃ عینی لی ولک، یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلو، اس کو قتل نہیں کرنا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا شاید یہ ہمیں فائدہ دے. تو نمبر 9 یہ ہے، اللہ کی قدرت پر یقین کرے. جتنا قوی یقین سینے کے اندر ہوگا پریشانی کا بوجھ اتنا زیادہ دور ہو جائے. نمبر 10، میری اور آپ کی ہر ٹینشن، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر غم، ہر دکھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اپنے گناہوں کی اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ گناہوں کی معافی مانگنے کے 3 فائدے بتلائے. ان میں سے ایک فائدہ یہ، اللہ ہر غم سے نجات دیتے. نمبر 2، ہر مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے. نمبر 3، روزی وہاں سے دے جہاں وہم و گمان بھی نہ. نمبر 11، ٹینشنز کے علاج کے لیے ایک بہترین بات یہ ہے، متقی بن جائے، تقویٰ کا انجیکشن لے. اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی ماننا شروع کریں، جو کہے سو کریں، جس سے روکیں اس سے رک جائیں. کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو متقی بن جائے اللہ اس کے لیے غموں سے نکلنے کی راہ کو پیدا کرے. نمبر بارہ، اللہ کا ذکر کرے. نمبر 12، اللہ کا ذکر کرے کہ جہاں ذکر ہوگا وہاں دل کا اطمینان ہوگا، اور جہاں دل کا اطمینان ہوگا وہاں ٹینشن نام کی چیز نہ. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. نمبر 13، قرآن کریم کی تلاوت کرے. اب بات کو مختصر کر رہا ہوں. نمبر 13، قرآن کریم کی تلاوت کرے، کہ قرآن کریم کی تلاوت کے جو بہت سے فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ کی طرف سے اطمینان و سکون نازل، اور جب اطمینان و سکون آئے گا تو ٹینشن باقی رہے. نمبر 14، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے بہت دعائیں کریں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سے پہلے اللہ کریم نے دعاؤں کے جو فوائد بیان فرمائے ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دعاؤں کی وجہ سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. کون ہے جو لاچار کی فریاد کو سنتا ہے، اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور زمین میں تمہیں خلافت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تھوڑی ہے جو وہ نصیحت حاصل کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. فرمایا دعا جو مصیبتیں آ چکی ہیں انہیں دور کرنے میں اور جو مصیبتیں آنے والی ہیں ان سے بچاؤ میں مفید. اب تم کیا کرو؟ فعليكم عباد الله بالدعاء. اے اللہ کے بندو اللہ سے دعائیں کر. نمبر 15 اور وہ میری گفتگو کا آخری نقطہ ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینشن سے نجات کے لیے امت کو بہت سی دعائیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں کا ورد کیا جائے. اور ان میں سے ایک سر فہرست دعا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ پاک نے فرمایا کہ ذنون نے، مچھی والے نے یہ دعا پڑھی تو ہم نے اس کو غم سے نجات دی. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یونس نے اس دعا کے ساتھ ہم سے فریاد کی، ہم نے اس کی فریاد کو سنا، اس کے غم کو دور کیا، اور اسی طرح ہم ایمانداروں کو بھی نجات دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس سے فرمایا کیا میں تجھے وہ کلمات نہ بتلاؤں جو کہ تو غم کے موقع پر کہا کرے؟ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. میرے ساتھ دہرا لیجئے، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہ اللہ وہ میرے رب ہیں، میں ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اسی دعا پر اپنے اس درس کو ختم کرتا ہوں. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے میری آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور کرے. اور اللہ کریم نے پریشانیوں کی دوری کے لیے جو علاج اپنی کتاب میں رکھے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں سے دوری کے لیے جو علاج امت کو بتلائے ہیں، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکارے کو اور آپ سب کو ان علاجوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.